الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سے تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ چند درس قرآن سے سورۃ الاخلاص کی ابتدائی آیات قل ھو اللہ احد کی تشریح و تفسیر اور عقیدہ توحید کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ اور جو عقیدہ ہے اس کو سبقاً لہجہ لہجہ اور ٹھہر کر ذکر کیا جا رہا تھا، اور اس سے پہلے توحید کی تعریف اور مختصر سی توحید کی تعریف اور اس کے بعد توحید کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے کہ کلام نے توحید کی حقیقت کو کن الفاظوں اور کن حقائق اور حقیقتوں کے ساتھ اجاگر کیا، اس پر ایک مختصر سا سلسلہ تقریباً 2 سے 3 جمعۃ المبارکہ کے اس درس قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ آج ہم ذات باری تعالی جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ وعظم ذکرہ کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر رہے ہیں۔ کل ہم نے یعنی گزشتہ جمعہ ہم نے اس بات کی طرف اصرار کیا اور بار بار اس بات کی طرف توجہ آپ کی دلائی کہ توحید الوہیت کی طرف لے جانے والا عقیدہ جو ہے وہ توحید ربوبیت کا ہے، اور توحید الوہیت پر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے ہونے میں، اپنے موجود ہونے میں تنہا و یکتا ہے، بغیر کسی کے بنائے، بغیر کسی واسطے، بغیر کسی سبب، بغیر کسی وسیلے اور ذرائع کے اللہ رب العالمین جل وعلا خود ہی سے موجود ہے اور ایک ہے۔ اور توحید ربوبیت اس عالم کو چلانے میں اور اس عالم کی پالنہاری میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ جس طرح اپنے ہونے میں از خود ہے اس طرح اپنی کائنات کو چلانے میں بھی از خود ہے۔ اور میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ مشرکین مکہ کا جو شرک تھا وہ توحید الوہیت میں نہیں بلکہ توحید ربوبیت میں تھا، اور اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز ہم آگے آہستہ آہستہ ذکر کریں گے۔ توحید الوہیت یعنی اللہ ہے اور خود سے ہے، اس عقیدے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، یہ کائنات کا وجود، اس کا ہر ہر ذرہ، اس کی ہر ہر شے اپنے بنانے والے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کائنات کا ہر ہر فعل اپنے فاعل حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے، کائنات کی ہر مصنوع اپنے صانع حقیقی کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو توحید ربوبیت ہی ایک واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید الوہیت کی طرف اپنے فکر کے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور مضبوط کر سکتے ہیں۔ یعنی ان تمام باتوں کا کیا مطلب نکلا؟ ان تمام باتوں کا یہ مطلب نکلا کہ کائنات میں غور و فکر کرنا اور کائنات کی اشیاء میں غور و فکر کرنا، یہ بندے کو آگے والے نتیجے کی طرف اٹھاتا ہے کہ یہ کائنات کا نظام جو درستگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اور سلاسس کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ایک پورے نظم اور ڈھنگ کے ساتھ جو جاری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چلانے والا کوئی ہے، اور اس فکر کی طرف، یعنی توحید ربوبیت، اس نظام ربوبیت کی طرف، اس نظام پالنہاری کی طرف غور کر کے ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کے وجود کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے وہ اس عالم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کون ہے؟ فرما رب العالمین جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز بھی ہمیں اس بات کی طرف درس دیتا ہے کہ اللہ کے وجود کی جانب، اس کے ہونے کی جانب جو سفر ہمارا شروع ہوگا، وہ ہوگا اس عالم میں غور و فکر اور اس عالم کے نظام میں غور و فکر کہ یہ جو عالم چل رہا ہے یہ خود سے نہیں چل رہا، بلکہ اس کا چلانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہر قسم کی شرک اور شراکت سے پاک ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو قابل غور ہے، جو مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید کے حوالے سے خاص طور پر سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ والے جو ہیں وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کائنات پر غور و فکر ہی اس نتیجے کی طرف بندے کو لے جاتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 191 میں ایسے لوگوں کی صفت کو بیان کیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کہ اللہ والے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو یاد کرتے ہیں قیام کی صورت میں، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ہر چیز کی بناوٹ اور اس کے عجائبات، اور جو کائنات کی ہر شے انسان کو متعجب کر دیتی ہے، حیران کر دیتی ہے کہ کتنی خوبصورتی ان پھلوں کے اندر مٹھاس کے طور پر دیکھیں، اور پتوں کے اوپر اس کی رونق اور رونائی اور خوبصورتی کے طور پر دیکھیں، بادلوں کو دیکھیں، آسمانوں کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، خود اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ناخنوں تک کو دیکھیں، اپنے بالوں تک کو دیکھیں، اپنے جلد تک کو دیکھیں۔ تو فرمایا وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ صبح بھی شام بھی کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، ہما وقت اللہ رب العالمین جل وعلا کی پیدا کی ہوئی چیز کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، پیدا کی ہوئی چیز کی طرف غور و فکر کرتے ہیں، یعنی اللہ میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے یہاں پر، یعنی اللہ میں غور و فکر کرنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات تو ایسی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی شے ایسی نہیں جس پر ہم کوئی ایگزامپل پیش کر سکیں کہ اللہ یوں ہے، اللہ یوں ہے، اللہ یوں ہے، اللہ یوں ہے، تو اس کی ذات پر تو غور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر غور کس چیز پر ہوتا ہے؟ فرما جو اس نے پیدا کیا اس پر غور ہوتا ہے۔ تو یہ جو ڈائریکٹ کا عقیدہ نکالتے ہیں یہ خود اس آیت کے خلاف ہے۔ اب اللہ کی طرف غور بھی انڈائریکٹ ہوگا، وہ کس طریقے سے؟ دیکھو آسمان کتنا خوبصورت بنایا، دیکھو زمین کتنی خوبصورت بنائی، دیکھو درخت کتنا خوبصورت، اس کو واسطہ بنا کر اس کے وجود کی طرف جائیں گے، یعنی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین جل وعلا پر غور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہماری عقلیں محدود ہیں اور ہم کسی بھی شے کو جاننے، اس کو پہچاننے، اس کو ماننے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی مثال کے محتاج ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات کیسی ہے؟ فرمایا لیس کمثلی شے، کوئی چیز اس کی مثال پر ہے ہی نہیں. تو جب کوئی چیز اس کی مثال پر ہے ہی نہیں تو پھر اس کو کیسے پائیں گے؟ کیونکہ ہماری عقل، ہمارا ادراک اور ہمارا استدلال کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کو ہم مثال سے جانتے ہیں. ہاں فلاں آدمی کیسا ہوگا، کہ اس طرح ہے. فلاں چیز کیسی ہوگی، کہ بالکل اس طرح ملتی جلتی ہے. تو کسی نہ کسی واسطے اور کسی نہ کسی مثال سے ہم اگلے کے وجود کو سمجھتے ہیں. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات وہ ہے کہ کائنات کی کوئی شے اس کے مماثل نہیں. کسی چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے، کسی ذرے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے، کسی آفتاب کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے، کسی بڑی چھوٹی حسین و جمیل چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ایسا ہے، نہیں. تو پھر غور کس میں کریں؟ فرمایا جو اس نے بنایا ہے. یا دو چیزیں، ایک اس کی ذات میں غور کرنا، جو عین ذات ہے اس میں غور کرنا، ایک ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور کرنا. تو اس کی ذات میں تو کوئی غور نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی ذات کی تو ایگزامپل کوئی نہیں ملتی. لئی سکم اس لیے شاید کوئی چیز ہی نہیں ہے جس پہ اس کو سمجھا جائے. تو پھر کس چیز پر غور کیا جائے؟ فرمایا جو اس نے بنایا ہے. قرآن کریم فرقان حمید سورہ آل عمران میں ان مضبوط اور ان پختہ عقیدہ رکھنے والے لوگ، جن کی توحید کو، جن کے عقیدے کو اللہ نے قبول کیا، فرمایا وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ اللہ میں غور نہیں کرتے، کیونکہ اللہ میں تو بندہ غور ہی نہیں کر سکتا، اس کی عقل ہی اتنی محدود ہے. تو کہا کس چیز میں؟ فرمایا جو اس نے کائنات بنائی ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں جستجو کرتے ہیں، اس میں وہ سمجھ حاصل کرتے ہیں. اور پھر پتوں کی رونق کے ذریعے وہ خدا کی بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنا حسن والا ہے، تو پھر خدا کتنے حسن والا ہوگا؟ یہ اتنا طاقتور ہے تو خدا کتنا طاقتور ہوگا؟ یعنی براہ راست اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف غور نہیں ہو سکتا. اس لیے تو کلمہ طیبہ ہے، اس لیے تو نبیوں کو رکھا گیا ہے، اس لیے تو قرآن ہے، اس لیے تو نمازیں ہیں، اس لیے تو اوراد و وظائف ہیں، کہ براہ راست اس کی ذات میں غور نہیں ہو سکتا، کیا جا سکتا. قرآن تو خیر اللہ رب العالمین کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں جو اس نے خلق پیدا فرمایا، جیسے انبیاء کرام ہیں، کلمہ ہے، عبادات ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، جبکہ قبلہ جو ہے اس کو آپ سجدہ نہیں کرتے، سجدہ خدا کو کرتے ہیں. تو خدا تک براہ راست، اس کے وجود تک، وجود حقیقی کی طرف آپ کی رسائی نہیں. اس نے یہ ذرائع وسائل بنائے ہیں، کیونکہ آپ کی عقلیں جو ہیں وہ ذرائع اور وسائل کے ذریعے کسی شے کو پاتی ہے. تو اب فرق ہماری مسلمانوں کی توحید اور مشرکین کے شرک میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ مسلمان انہی کو اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ سمجھتا ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے انہی ذرائع کو استعمال کرتا ہے جن کو اللہ نے خود بنایا ہے اور خود ان کو درجہ دیا ہے اور خود بندوں کو کہا ہے کہ یہ میری طرف لے کر آئیں گے. مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ خود سے ذریعے بنا لیتے تھے، اور ذریعہ خود سے بنا کر، صرف ذریعہ بنانا ان کا شرک نہیں تھا، بلکہ اصل شرک یہ تھا کہ وہ ذریعے ہی کو منزل قرار دے دیتے تھے، وہ ذریعے ہی کو، وہ واسطے ہی کو منزل قرار دے دیتے تھے، وہ ذریعے ہی کو خدا کہتے تھے. تو پھر ایسا ذریعہ بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ ذریعہ خود سے منزل نہیں ہوتا، ذریعہ تو منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنے بتوں کو خود ہی، ان ذرائع کو، پہلی بات تو وہ ذرائع تھے نہیں، وہ مورتیاں، وہ بت اور ان کے واسطان، وہ تو ذرائع تھے نہیں. ہاں انبیاء ذرائع ضرور ہیں اللہ کی بارگاہ کے، ہاں اولیاء ذرائع ضرور ہیں اللہ کی بارگاہ کے. کیوں؟ اس کو ہم مسلمانوں نے 10-15-20 لوگوں نے مل کے تھوڑی بنایا ہے، یہ تو اللہ نے خود بنایا کہ جناب یہ میری طرف لانے والے ہیں، ان کے راستے پر چلو، صراط الذین انعمت علیہم. تو جن کو اللہ نے اپنی بارگاہ تک ذریعہ ہونے کا منصب دیا اور پھر بتایا یہ میری بارگاہ کے ذرائع ہیں، تو ان کو ذریعہ ہی سمجھنا اور اللہ کو معبود یقین کرنا اور ان کو اللہ کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہی سمجھنا، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین توحید ہے. مشرکین اپنے بتوں کو ذریعہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہی ذریعوں کو خدا سمجھتے تھے، یہ ان کا شرک تھا. اتنی واضح چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں کو خامخواہ نہ جانے کیوں نہیں سمجھ میں آتی، اور وہ کہتے کہ نہیں جناب وہ مورتیوں کو ذریعہ نہیں، مورتیوں کو معبود نہیں سمجھتے تھے، وہ تو مورتیوں کو وسیلہ سمجھتے تھے. تو میں نے کہا جو اپنی زبان سے کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارے الہ ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، تو میں نے کہا عبادت کس کی جاتی ہے؟ کہ معبود کی. تو میں نے کہا معبود ہی تو سمجھتے تھے. ان کا شرک ذریعہ بنانا نہیں تھا، ان کا شرک وسیلہ بنانا نہیں تھا، ان کا شرک بتوں کو معبود کہنا تھا. اس لیے کہ اگر وسیلہ بنانا شرک ہو جائے گا تو پھر اللہ نے جو خود انبیاء کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ بنایا وہ کیسے جائز ہوگا؟ اور قرآن نے خود کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سورہ المائدہ آیت نمبر 35، اور میرے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. تو یہ بنیادی طور پر پھر واضح الفاظ میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مشرکین مکہ جن کے شرک کو قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، ان کی مذمت کو ذکر کرتا ہے، اور اس کے مقابلے پر اللہ رب العالمین اپنی توحید کو ذکر کرتا ہے، تو ان کا شرک کیا تھا؟ تو یہ کان کھول کر سن لیجئے اچھی طرح سے. ان کا شرک بتوں کو وسیلہ بنانا نہیں تھا، ان کا شرک بتوں کو خدا کہنا تھا. سمجھ رہے آپ؟ لوگ اس کو گویا کہ مس گائیڈ کرتے ہوئے کہتے کہ نہیں، مشرکین مکہ کا شرک جو تھا وہ کہاں خدا بنا، وہ پھر ان کی طرف ہماری مخالفت میں، اس کی طرف داری میں. نانا، ابو جہل تو اللہ کو مانتا تھا، اور وہ کہاں بتوں کو خدا، وہ تو صرف وسیلہ سمجھتے تھے اس لیے کافر ہو گئے. میں نے کہا آیت پڑھیں آپ، تو کہنے لگے یہ آیت یہ کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الا زلفا. کہا دیکھو سورہ زمر کے اندر ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے بت جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہمیں لے جانے کے لیے ایک وسیلہ ہے. ہم نے کہا آیت ابھی نہ پڑھو، پہلے لفظ موجود ہے ما نعبدہم، یعنی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں. آیت کا سیاق و سباق کے ساتھ تفسیری مانا، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ان کی عبادت؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں قریب کر دے اللہ کی جانب کسی عالم منصب پر. تو میں نے کہا دیکھو وہ قریب کرنے کی انہوں نے بات کی، اصل وہ وجہ شرک کی نہیں تھی، اصل وجہ ان بتوں کی عبادت تھی. پھر دوسری ان کی خرابی یہ تھی کہ جس کو وہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنا رہے تھے، خدا نے ان کو منصب دیا ہی نہیں تھا. جبکہ مسلمان انبیاء اولیاء کی عبادت نہیں کرتے، ان کو اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کو ان کا خالق و مالک، ان کی ذات کو حادث و فانی جانتے ہیں اور اللہ کی ذات کو باقی اور ازلی جانتے ہیں. اس فرق کے ساتھ وہ اولیاء کو خدا کا بندہ، خدا کا محبوب، خدا کا پیدا کردہ یقین کرتے ہوئے پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں جو وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ بھی خود سے نہیں پیش کرتے، بلکہ یہ منصب اللہ نے خود ان کو عطا فرمایا. جس طرح کہ قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ فرماتا فرشتوں میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اب اللہ کو خلیفے کی کیا ضرورت ہے؟ خلیفہ تو خود وسیلے کو کہتے ہیں، خلیفہ تو خود نائب کو کہتے ہیں، خلیفہ تو خود بادشاہ اور رعایا کے درمیان ایسا وسیلہ ہوتا ہے جو وہاں کی بات کو ادھر پہنچاتا ہے، ادھر کی بات کو ادھر پہنچاتا ہے. تو سورہ بقرہ دیکھیے، جہاں پہلا تعارف نبیوں کا ہو رہا ہے حضرت آدم کا، آپ کو اگر قرآن کی آیات مکمل یاد نہ ہو تو یہ لفظ تو ضرور آپ کو یاد ہوگا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. تو نائب اصل کو کہتے ہیں یا وسیلے کو کہتے ہیں؟ اور نائب جو ہے وہ اصل کو کہتے ہیں کہ واسطے کو کہتے ہیں؟ واسطے کو. تو اب بتائیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خود خلیفہ بنا رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ واسطے خدا نے خود پیدا کیے یا ہم نے پیدا کیے؟ اب یہ کہنا کہ واسطوں کا ماننا شرک ہے تو یہ قرآن کی آیت کا انکار نہیں ہوا. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو واسطہ مانا خدا نے بنایا ہے، اور ان کو نہیں مانا جائے گا جن کو خدا نے نہیں بنایا. تو میں عجیب بات ہے ان لوگوں کی کہ مشرکین ایک تو ان واسطوں کو ہی خدا کہہ دیتے تھے اور پھر ان کو واسطہ بناتے تھے کہ جن کو خدا نے یہ منصب دیا ہی نہیں. اور مسلمان جن کو واسطہ بناتے ہیں وہ خود سے نہیں بناتے، بلکہ خدا نے ان کو یہ منصب دیا ہے، اور مسلمان انبیاء ولیوں کی عبادت نہیں کرتے. تو اتنا واضح فرق کے بعد بھی اگر گویا کہ لٹ اٹھا کر ساری امت کو مشرک مشرک کہہ کر کہا جائے کہ تمہارا شرک جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کے شرک ہے، تو اس کو ایک پاگل کی گپ کہا جا سکتا ہے، کسی عالم کی گفتگو نہیں کہا جا سکتا. اب آئیے آگے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ توحید ربوبیت کی طرف، اس منصب کو سمجھ گیا؟ سنی کی توحید انتہائی خالص ہے الحمدللہ، اس میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. یہ صرف ایک، آپ کہیں گے اتنی وضاحت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اتنا پروپگنڈا ہوا، یہودیوں کی عادت رہی ہے کہ وہ کسی کو مارنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں، پروپگنڈا کر کے اتنا اس کو بدنام کرتے ہیں کہ اس کے چاہنے والے بھی بھاگ جاتے ہیں. یعنی اتنا پروپگنڈا ہوتا ہے کہ قریبی دوست بھی اس سے متاثر ہو کر اس سے پوچھتا نہیں کہ تو نے ایسا بولا بھی ہے کہ نہیں، کیا کہ نہیں کیا. تو بالکل اہل سنت کے خلاف بد مذہبوں کا پروپگنڈا میڈیا پر، نیٹ پر ایسا پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ جس طرح کہ جناب یہ مشرک ہو گئے. تو میں نے کہا پھر حجر اسود کو جو چوما جا رہا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ کعبے کے گرد جو طواف کیا جا رہا ہے یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ نہ کعبہ خدا ہے نہ حجر اسود خدا ہے. تو اس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا کی طرف جانا ہے تو کعبے کو بھی گرا دو، حجر اسود کو بھی گرا دو. کہتے اس کو گرایا نہیں جا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ خدا ہے. کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا خدا کی بارگاہ کے ذریعہ ہے. تو میں نے کہا مان لیا نا ذریعہ، آپ نے بھی ذریعہ تو آپ نے بھی مان لیا نا. میں نے کہا یہ منہ پر جو آپ نے بال رکھے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے داڑھی ہے. تو میں نے کہا یہ خدا ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا ذریعہ ہے. تو میں نے کہا منہ پر خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ آپ لیے پھرتے ہیں اور کس قدر ڈھٹائی اور بے شرمی ہے کہ جناب پوری امت کو مشرک اور کافر کہہ دیا جاتا ہے. تو اس میں اتنے انتہا پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلے بالکل سادہ سادہ ہیں. بس ممبر پر بیٹھ کر قرآن کی آیات کی غلط تشریح کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ جو اعتدال کا نظریہ امت نے ہمیشہ دیا ہے ہمیں اس کی طرف غور کرنا چاہیے. اب آئیے, میں آپ کی طرف توحید ربوبیت کی بات کر رہا تھا. اس وقت میرے سامنے علامہ سعد الدین تفزانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شراکائے, جو تمام مکاتب فکر میں پڑھائی جاتی ہیں. تو توحید ربوبیت بات آپ کے سامنے کی ہے. یہ وضاحت اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے, گزشتہ جمعہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آج جمعہ نہیں ہوتے, بعد ہوتے تو پھر نئے نہیں ہوتے, تو پھر ان کو پورا تسلسل. میرے دوست اکثر کہتے ہیں جو نیٹ پر ہوتے ہیں کہ آپ اپنی 20 منٹ کی تقریر 15 منٹ کی تقریر کو گزشتہ جمعے سے ریپیٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ کہ لوگ نئے میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر تسلسل کے ساتھ وہی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں جن سے میں نے گزشتہ جمعے درس دیا ہے تو مجھے تسلسل کی ضرورت نہیں ہوگی, میں بات آگے لے کے چلوں گا. لیکن مجھے بات ریپیٹ کرنے میں شوق اس لیے ہے کہ جو سامنے والا بیٹھا ہے وہ بھی گزشتہ بحث سے واقف ہو جائے, کیونکہ مقصود اور خوشی ہماری تقریر کرنا نہیں ہے, مسئلے کی تفہیم دلانا ہے. اور جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو جمعۃ المبارکہ کے دن آئے ہیں, ان کے سامنے جو تھوڑا سا وقت ان کو ملا ہے اس میں دن کی حقانیت سے ان کو واقف کرانا ہے. اب آپ دیکھیے, میں نے پھر عرض کروں گا آپ کی طرف کہ اللہ میں غور یہ تو حرام ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ میں غور کیسے ہو سکتا؟ بلکہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس میں غور ہوگا. اور یہ حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا لا تتفکروا فی اللہ, لا تتفکروا فی اللہ, اللہ میں غور نہ کرو ورنہ شیطان تمہیں الجھائے گا. اس کا باپ کون تھا, اس کا بیٹا کون تھا, وہ کہاں تھا, وہ کہاں ہے, وہ اب کہاں ہے, وہ کل کہاں ہے, وہ کیسا ہے, وہ دکھتا کیسا ہے, کیا ہے. تو فرمایا دنیا کی تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جس سے اس کو مثال دی جائے. اور قرآن نے واضح کر دیا اور کلی کھول دی اور شیطان کا منہ کالا کر دیا, فرمایا لیس کا مثلی شے, کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس سے اس کو مثال دی جائے. اب یہ توحید کے نام پر لے جا کر یہ پالیسیاں کہا جائے کہ تو آ جا, پاؤں دبا دیں گے, سر میں تیل ڈال دیں گے, تو یہ کفری عقیدہ ہے, یہ الحاق کا عقیدہ ہے, ایسی تبلیغ نہیں. اس پر لعنت ہوتی ہے کہ اگر کوئی خدا کے لیے جسم مانے, اور پوری مجمع کو اسمبلی کے اندر ایک جوکر بیٹھ کر بہت بڑا تبلیغ جوکر وہ تقریر کر رہا ہے, سیاستدانوں کو متاثر کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ ہم تجھے لینے آئے ہیں, تو ہمارے ساتھ چل, ہم تجھے لینے آئے ہیں. موسیٰ بھی آیا تھا لینے کے لیے, تو آیا نہیں, اب تو ہمارے ساتھ آ جا. اس کو بولو پھر آپ ایودھیا جائیں, ایودھیا وہ آنے جانے کا عقیدہ جو وہ ہندوؤں کے وہاں ہوتا ہے, مسلمانوں کی جو توحید ہے اس میں خدا کے لیے آنے جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا, آنے جانے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. تو یہ وہ چیز ہے توحید ربوبیت. فرمایا لا, حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, لا تتفکروا فی اللہ فکروا فی اعلی اللہ, اللہ میں غور نہ کرو. پھر کس میں غور کریں, اللہ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ فرمایا فکروا فی اعلی اللہ, جو نعمتیں اس نے بنائی اس میں غور کرو. وہ غور و فکر تمہارے اندر اس کی معرفت کا خود نور پیدا کر دے گا, خود نور اس کی معرفت کا تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا اس کی ذات کا. لیکن کیسے ہوگا؟ ڈائریکٹ نہیں ہوگا, اس کی مخلوق میں غور و فکر کرنے سے ہوگا. اور یہی بات میں یہاں پر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 191 کے اندر اسی چیز کو ذکر کیا گیا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ والے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ کھڑے ہو کر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں, وہ بیٹھ کر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں, وہ لیٹ کر بھی خدا کو یاد کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وہ تفکرون فی خلق 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 فی خلق السماوات والارض, وہ غور و فکر کرتے ہیں کس میں؟ اللہ کی مخلوق میں. اور اللہ کی مخلوق کو جب وہ دیکھتے ہیں, کسی عجیب چیز کو اگر آپ دیکھتے تو حیران ہو جاتے ہیں نا, بھرے دیکھو اللہ نے کیا بنایا, واہ سبحان اللہ کیا شاہکار ہے. کافر کے غور و فکر میں اور مومن کے غور و فکر میں فرق ہے. مشرک کے غور و فکر میں یہ کہ مشرک اسی کو بھگوان کہتا ہے, وہ جس طرح ہندو آج کل وہ کرکٹ بھی چل رہا ہے تو کسی نے مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ یہ کیا آسمان کے پر دیکھنے سے کچھ ہوتا؟ میں نے کہا نہیں, مشرکین کا عقیدہ یہ ہندوؤں کا کہ جناب سورج ان کے نزدیک خدا ہے معاذ اللہ, تو وہ بطور عبادت کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جاتے ہیں الیعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو اب ذرا یہاں پر آپ سنیے, لیکن مسلمان اگر سورج کی جانب غور کرے اور ہندو کرے تو دونوں میں فرق ہے, کیونکہ ان ہندو جو ہے وہ عالم ہی کو خدا کہتا ہے, جبکہ مسلمان عالم کو خدا نہیں بلکہ اس عالم کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ سمجھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے. تو مسلمان سائنسدان اور غیر مسلم سائنسدان میں فرق یہ ہے کہ مسلمان سائنس, کافر سائنسدان اگر کسی چیز میں غور کرتا ہے تو اسی بلبلیا کے اندر وہ لج جاتا ہے, اور اسی کے اندر تحقیق کرتا رہتا ہے، اسی سے ذوق پاتا ہے. مسلمان جو غور و فکر کرنے والا ہوتا ہے وہ اس میں الجھتا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کی جو منزل ہے معرفت الہی وہ اس کو واسطہ بنا کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے. جس طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ جب مسلمان زمین و آسمان کی پیدا کردہ اشیاء کی طرف غور و فکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور وہ تسلیم کرتا ہے مالک و مولا یقیناً تو نے اپنے کارخانہ قدرت میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. اس کی زبان سے بے ساختہ یہ چیز نکلتی. اور آپ دیکھیے کہ بندہ جب ہمیں علم نہیں ہوتا شریعت کا، لیکن دل ہمارا یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. جب ایک عجائبات ایسی چیز کو دیکھ کر انسان انتہائی متعجب ہو جائے، حیران اور شزدر ہو جائے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کس کوئی چیز ان کو متعجب کر دیتی ہے، اس کا حسن، اس کی بناوٹ، اس کی تاثیر. آج دیکھیے سائنس تحقیق کر رہی ہے کہ صرف بجلی کے اندر کتنا پاور ہے، لائٹ کی رفتار کے اندر کیا چیزیں ہیں. انسان، میری ایک ملاقات باہر ملک کے اندر ایک ڈاکٹر سے ہوئے، وہ نیورو سرجن تھے، دماغ کے ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے کئی آپریشن بھی کیے تھے. جب میں نے ان سے کچھ بات چیت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاہ صاحب صرف ایک نقطہ دماغ کا سمجھا ہے اور 99.9 سب بلائنڈ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، لیکن ہے وہ ضرور جس سے سسٹم چل رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پر مسلمان غور و فکر کر کے کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، مولا یہ 99% چیزیں جو دماغ کی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہے، لیکن تو نے اس کو بیکار بنایا نہیں ہے. یہ جو اگلی چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی اس کے پیچھے یہی چیز ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کا علم عطا فرمایا، کچھ کو مخفی رکھا. علم جو دیا اس لیے اور مخفی رکھا اس لیے تاکہ وہ علم پر غور کریں اور مخفی چیز پر ایمان لے کر آئیں کہ مولا کریم تو نے کسی چیز کو گویا کہ بغیر سبب کے، بغیر وجہ کے اور بغیر تاثیر کے پیدا نہیں فرمایا. اور یہ خلق میں غور و فکر اسے جو ہے وہ اپنے مالک کی طرف، اپنے خالق کی طرف اور اپنے اصل سانے حقیقی کی طرف اس کو لے جائے. تو قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے. اب ہم اپنی گفتگو کو بالکل اختتام کی طرف لا کر آخری بات چند یہاں پر محرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر جو چیز ذکر فرمائی ہے، علامہ تفسانی رحمہ اللہ نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی تعریف کی ہے کہ اللہ کون ہے، تو بڑی مبارک تعریف ہے. وہ فرماتے ہیں هو اللہ، اللہ وہ ہے. تو 8-9 صفات اللہ رب العالمین کی ذکر کی ہے، جس کو آہستہ آہستہ کر کے ہم یہاں پر ذکر کریں گے. ایک ہے الواحد القدیم القادر الحی العلیم السمیع البصیر الشائع المرید، یہ 9 صفات ہے اللہ رب العالمین جل وعلا کی. ایک بات، اور رب کریم کی جو ذات ہے یعنی اس کا موجود ہونا اور ذات کا اطلاق صرف اللہ پر ہو سکتا ہے اصلا. کیوں؟ کیونکہ ذات اس کو کہا جاتا ہے کہ جو خود سے ہو، بغیر کسی بنائے. تو اس معنی میں اگر ذات کسی کو کہا جائے، جو ذاتی ہے وہ صرف اللہ ہے. میں آپ کہوں گا آپ کی ذات کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، یہ تو صرف مجازن استعمال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا. لیکن ذات کا لفظ اصلا اپنے پورے کمالات کے ساتھ اگر کسی پر استعمال ہوگا تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یعنی ذات کا معنی کیا ہے کہ جس کی تمام تر خوبیاں خود سے ہیں اور وہ بھی خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے ہوئے. تو لفظ ذات، ذات کا جو ورڈ ہے، یہ لفظ ذات جو ہے وہ اپنے کمال سے اگر کسی پر علی الاطلاق استعمال ہوگا تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات مبارکہ ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں پہلے پڑھ دیتا ہوں. آپ تکمیل الایمان کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کون، کیونکہ علامہ سعد الدین تفسانی رحمہ اللہ نے اللہ کا تعارف فرمایا تو پھر فرمایا هو اللہ، اللہ وہ ہے. کون ہے؟ فرمایا پھر اس کی صفات کا ذکر ہے کہ وہ ایک ہے، وہ قدیم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ ارادہ فرمانے والا ہے، وہ کلام کرنے والا ہے. تو یہ ایک مومن کے حوالے سے ان صفات کو جاننا اور اپنی عقل کے مطابق اس سے فہم حاصل کرنا، یہ بہت بڑی ایمان کی روحانیت اور سجدوں کے اندر گداز اور دل کے اندر کلمے کی محبت و چاشنی کو پیدا کرنے کا بہت مجرب اور بہت خوبصورت ذریعہ ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کون، هو اللہ، اللہ کون، فرما اس کا وجود واجب ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، وہ بذات خود قائم ہے، اسے کسی ذات کی محتاجی نہیں، کیونکہ غیر کا محتاج تو خدا ہونے کے لائق ہی نہیں. خدا کا معنی خود موجود ہونے والا اور خود آئندہ ہے. یہ ضروری ہے کہ تمام موجودات جو چیزیں بنی ہیں کا سلسلہ ایک ایسی ذات پر جا کر ختم ہو جائے جو خود موجود ہو، نہ یہ سلسلہ نامتناہی ہو جائے، اور یہ بات غیر معقول ہے۔ جس طرح کہ میں نے گزشتہ درس قرآن میں علامہ رازی کے حوالے سے ذکر کیا تھا، امام رازی کو ایک ملحد نے کہا کہ خدا کا وجود ہے، یہ کیسے تسلیم کریں؟ تو آپ نے اخری مثال سے اس بات کو ذکر کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا دیکھو کسی بھی چیز کا ہونا جو ہے وہ کسی نہ کسی سبب اور کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر ہیں تو آپ کے ماں باپ سبب بنے ہیں آپ کے ہونے کے، کوئی بھی چیز، یہ کیونکہ دنیا یہ عالم اسباب ہے، اسباب و وسائل کی دنیا ہے، کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو کسی وجہ سے ہوتی ہے، پھر وہ وجہ بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے، پھر وہ وجہ بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے، پھر اس وجہ کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے، پھر اس وجہ کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو علامہ رازی فرماتے ہیں اس دہریے سے، فرمایا کہ دیکھ تو بھی اس بات کو مانتا ہے کہ ہر علت کے پیچھے ایک علت ہے، ہر سبب کے پیچھے ایک سبب ہے، ہر وجہ کے پیچھے ایک وجہ ہے، تو بھی یہ بات یقین کرے گا کہ اگر یہی مانتے رہے کہ ہر یہ چیز ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، پھر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، پھر اس کے اپنے ہونے میں ایک وجہ ہے، پھر اس کے اپنے ہونے میں ایک سبب ہے، تو اس کو تو کہیں سٹاپ تو کرے گا نا، یا یہ لامتناہی تو کہتا رہے گا تو کہیں سٹاپ تو ہونا چاہیے، ورنہ تو یہ کوئی حاصل ہی نہیں ہوگا اس کا کہ بس چلتا چلا لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو کہا جب تو کسی پر سٹاپ کرے گا تو یہی کہے گا نا کہ یہ سارے وجود اس وجہ سے ہے، اور یہ جو ہے یہ بغیر وجہ سے ہے۔ تو کہا ہاں، کہا فرمائے وہی اللہ۔ تو اس دہریے کو آپ نے اس عقلی مثال، اور وہی بات یہاں پر قبلہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، اور حضرت امام تفتزانی رحمہ اللہ نے اس کو شرح عقائد کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات کا جو تعارف کرایا وہ یہ فرماتے ہیں، الذات الواجب الوجود، وہ ایسی ذات جو واجب الوجود ہے، واجب الوجود سے مراد وہ خود سے ہے بغیر کسی کے بنائے سے، واجب الوجود کا معنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کیونکہ ابتدا اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے نہ ہو، اور انتہا اس کی ہوتی ہے جو، بولیے، جو بعد میں نہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو آپ کے دعائیہ کلمات میں تھے، اللہم انت الاول، یا اللہ تو اول ہے اور تو آخر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں انت الاول لا شیء قبلک، یا اللہ تو اول ہے اس معنی میں کہ تیرے سے پہلے کوئی نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ایک حصہ ہے مستدرک کے اندر، وانت الاخر، یا اللہ تو آخر ہے، فلا شیء بعدک، اس معنی میں آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی نہیں، تو اول ہے تو آخر ہے، اول اس معنی میں کہ تیرے سے پہلے کوئی نہیں، تو آخر ہے اس معنی میں کہ تیرے بعد کوئی نہیں، اسی کو علامہ تفسانی فرماتے ہیں الذات الواجب الوجود، اللہ رب العالمین کی ذات واجب الوجود ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے سمجھا دیا، واجب الوجود کا معنی جس کا ہونا ضروری اور نہ ہونا محال، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، الذی یکون وجودہ من ذاتہ، اس کا ہونا اپنی ذات سے ہے، ولا یحتاج الی شیء اصلا، اور وہ کسی جانب محتاج نہیں ہے۔ یہ توحید کی تعریف اور اس کے بارے میں چند میں نے خد و خال آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، انشاءاللہ آنے والے درس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی نو صفات، الواحد القدیم القادر الحی العلیم السمیع البصیر الشای المرید، انشاءاللہ اس میں سے ایک ایک صفات کی تعریف، تشریح، عقلی اعتبار سے بھی، نقلی اعتبار سے، ملحد بدین خدا کے منکروں کے جو اعتراضات ہیں اس کے جوابات کے ساتھ بھی، اور قرآن کریم کی آیات جو ان نو صفات کے بارے میں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے مبارک کلام میں اللہ کی شان و صفات کو واضح کرتی ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ کیا خوبصورت بات قرآن نے کی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے حسین اور جمیل نام اسی کے ہیں اور اس کو اسی ناموں سے پکارا جائے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔